أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم تزکیہ نفس کی ہی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہمارا جو اب گفتگو ہو رہی تھی وہ تھی خوف اور رجا کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خوف اور رجا یعنی کہ یہ دو ایسی صفات ہیں کہ جو حقیقتاً پیئر میں ایگزسٹ کرتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک صفت ایسی ہے جو انڈیپینڈنٹلی شاید نہیں آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جو سب سے پہلے ایک یعنی جہاں سے بات شروع ہوتی ہے ایمان سے, تو ایمان بھی اکیلا نہیں آتا ہے بلکہ ایمان اپنے ساتھ عمل صالح کو لے کر آتا ہے. تو وہ جو میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ یہ دو پر ہیں انسان کے لیے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو ونگز ہیں اس کے بھی مختلف لیولز ہیں. کہ جیسے ایک بیسک لیول ہے, پھر اس کے بعد اس پر مزید ایک ایڈوانس لیول سپر امپوز ہوتا ہے, پھر ایڈوانس لیول اس پر آتا ہے. تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ بالکل بیسک لیول ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ یہ دو اسٹریمز اس کی زندگی میں نہ چلیں تو پھر حقیقتاً تو بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پھر تو اس نے دین کے نام پر کچھ بھی نہیں حاصل کیا کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے. اس سے اوپر جو دو صفات جن کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں اور وہ بھی کمپلیمنٹری ہیں, وہ صبر و شکر ہیں. کہ صبر و شکر بھی اسی لحاظ سے دو ونگز بنتے ہیں انسان کی زندگی میں. اور اسی بنا پر رسول خدا نے فرمایا بھی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں, یا نصف صبر ہے نصف شکر ہے اس طریقے سے. اور ایسے ہی جو دو یہ بنتے ہیں ونگز, ان میں یہ خوف و رجا ہیں. اور خوف و رجا پر ہم کافی اس کی بیسک ڈیفینیشن پہ یا اس کو سمجھانے کے حوالے سے کافی گفتگو ہم نے کر لی. اب یہ کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا اور ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس چہل حدیث میں جو حدیث نمبر 14 میں جو بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا جو جناب فیض کاشانی کی ایک کتاب ہے احوال السالکین, اس میں بھی انہوں نے انہی صفات کے حوالے سے کافی زیادہ تفصیل سے بات کی ہے. یعنی وہی دو صفات جو پیئرز میں کمپلیمنٹ میں چلتی ہیں, تو اس میں خوف اور رجا کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس سے بھی میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو سنا دوں. تو پچھلی دفعہ جو ہم بات جہاں پہ ختم کر رہے تھے وہ اس جگہ پہ تھا کہ یعنی انسان بنیادی طور سے اپنی عبادات پر اپنے اعمال پر اس کا ٹرسٹ ہونے لگتا ہے, اور اس کا جو توکل ہے وہ اپنی عبادات پہ چلا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ یعنی سمجھ لیں کہ خوف خدا کا جو اسپیکٹ ہے وہ اس کے اندر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہم نے اچھے طریقے سے واضح کر لیا تھا کہ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اگر نماز پڑھی یا عزاداری کی یا کوئی بھی نیک کام انجام دیا کسی بھی عنوان سے, تو ہم اس بات پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا عمل جو ہے یہ اس میں اتنی صلاحیت یا کیپیبلٹی ہے کہ یہ مجھے جنت دلا دے. یعنی میں اس انٹینٹ کو تھوڑا سا پھیلا کے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے دماغ میں ایک خیال اور ایک یقین سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہمیں جو جنت, اور جنت ہی ہمارا مین گول ہے, اس کے آگے ہم زیادہ کچھ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ اگر ہمیں جنت مل گئی تو ہمارے مسائل حل ہیں, باقی تمام چیزیں جو ہیں نا یعنی ایون خدا اور رسول اور امام جو ہیں ان کا بھی ہماری زندگیوں میں مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ جنت دلا دیں. پریکٹیکلی یہی بات ہے. تو اگر جنت مل گئی تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ حل ہو گیا, ہماری پرابلم سالو ہو گئی, اور اب مزید کسی چیز کے بارے میں زیادہ پریشان وریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی بات کو وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ جو خوف والا جو مرحلہ ہے وہ خوف کی بات جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور جس حدیث کو بیان کیا گیا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم ساری دنیا ثقلین کی عبادتیں لے کے بھی آ جاؤ تو بھی خدا تمہیں عذاب دے گا۔ یہ بنیادی طور سے اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ توکل اور تقیہ جو ہے نا وہ عبادات پہ نہیں ہو سکتا، یعنی نجات دلانے کے لیے توکل اور بھروسہ اور ٹرسٹ جو ہے وہ عبادات پہ نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنی کیوں نہ ہو۔ کہ اگر تم پورے ثقلین یعنی جن و انس، تمام جن و انس کو جمع کر کے ان کی سب کی عبادتیں سمیٹ کے لے آؤ تب بھی خدا تمہیں عذاب دے گا۔ تو اس کے اندر جو مین میسج ہے ہیڈن وہ کیا ہے کہ عبادات پر تکیہ کرنا یا ان کے بارے میں اس بات کا قائل ہو جانا کہ یہ جنت میں لے جائیں گی، یہ اصولی طور پہ غلط ہے کہ نجات یا جنت جو ہے وہ اس پر نہیں ملتی ہے۔ اب اس کو آگے بڑھتے ہوئے کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول امام باقر علیہ السلام رسول خدا کو نقل کرتے ہیں، اور وہ کیا نقل کر رہے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ خدا نے کہا، خدا نے کہا، یعنی کہ ایسی جو احادیث ہیں جیسے وہ حدیث قدسی کہی جاتی ہیں، لا یتکل العاملون لی علی اعمالہم اللتی یعملونہا لثوابی، لا یتکل العاملون یعنی عمل کرنے والے توکل نہ کریں، کس پر نہ توکل کریں، عاملون لی جو میرے لیے عمل کرتے ہیں وہ توکل نہ کریں، کس پر نہ کریں، علی اعمالہم اللتی یعملونہا لثوابی۔ اس جملے پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان اعمال پر توکل نہ کریں جو وہ میرا ثواب حاصل کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن اعمال کو تم نے مجھ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے انجام دیا ہے وہ اس پر توکل نہ کریں، یہ خدا خود کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَوْ اجْتَهَدُوا وَأَتْعَبُوا أَنفُسَهُمْ أَعْمَارَهُمْ، کہ اگر وہ اس پر جد و جہد کریں، کوشش کریں اور اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈالیں، اپنی پوری عمر فی عبادتی کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتہم کنہا عبادتی، یعنی وہ اپنی پوری عمر اپنے نفوس کو مشقت میں ڈالتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مقصر ہوں گے۔ مقصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گیٹنگ شارٹ، پیچھے رہ جانا، کم تر رہ جانا۔ غیر بالغین، وہ مقصر ہوں گے، نہ کہ بالغ، بلوغ اس کو کہتے ہیں پہنچ جانے کو، ایک انجام، ایک جگہ تک پہنچ جانے کو۔ تو جو بھی میری عبادت کی حقیقت ہے وہ اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی اجتہاد کر لیں، جتنا اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال لیں، اپنی عمر صرف کر دیں۔ فیما یطلبون عندی من کرامتی والنعیم فی جناتی ورفیع الدرجات العلا فی جواری، اور کس چیز میں نہیں پہنچ پائیں گے، کہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، کہ جو میری عبادت کی حقیقت ہے وہ کہاں تک لے جاتی ہے، کہ میری بارگاہ میں جو کرامت ہے، میری جنات کی نعمتیں میرے بارگاہ میں بلند درجات، جتنی عبادت کر لیں یہ عبادات نہیں پہنچاتی ہیں وہاں تک جو ثواب کے لیے کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان مقامات تک، ان کرامتوں تک۔ اور یہاں پر جو بہت اہم اسپیکٹ ہے وہ کیا ہے، کرامتی، جناتی، جواری، یعنی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جنہیں خدا اپنی ذات سے نسبت دے رہا ہے، کہ میری کرامت، میری جنتیں، یا میرا پڑوس یعنی قرب، جواری۔ ولیکن برحمتی فلیثقوا، تو اپنے اعمال اور اس کے ثواب پر بھروسہ کرنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ میری رحمت پر وثوق رکھیں. اور یہ وثوق کا لفظ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے جب توکل اور تفویض اور توثیق کی بات کر رہے تھے, یہ وہ ہے. یعنی وثوق ان میں سب سے اعلیٰ درجہ تھا کہ جس میں کمپلیٹ اور کامل بھروسہ ہوتا ہے. توثیق یعنی کہ آپ سرٹیفائی کر دیتے ہیں اس پر, اس کے حق میں کہ جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یا جو کچھ بھی آپ کی طرف سے ہے, جو کچھ بھی آپ کی مرضی ہے, میں اس پہ 100% راضی ہوں. وَبِفَضْلِ فَلْيَرْجُو, میری رحمت پر وثوق رکھیں, میری رحمت کے رجا رکھیں, امید رکھیں. وَإِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّ, اور انہیں اطمینان کس پر ہونا چاہیے؟ مجھ سے حسن ظن پر. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا معاف کرے گا, انشاءاللہ خدا میری مشکل کو حل کرے گا, انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود خدا کی رحمت میں اتنی وسعت ہے کہ میری بخشش اور عفو و مغفرت مل سکتی ہے. ٹھیک. فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تُدْرِكُهُمْ, کیونکہ پھر میری رحمت جو ہے وہ ان کو پا لے گی. وَمَنِّي يَبْلُغُهُمْ رِضْوَانِي, اور میرا جو منیت ہے, میں نے میرا احسان جو ہے وہ ان کو میری رضوان تک پہنچا دے گا. وَمَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي, اور میری مغفرت ان کو معافی کا لباس پہنا دے گی. فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, کہ پس میں ہوں اللہ جو رحمان الرحیم ہے. وَبِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ, اور انہی اسما کے ذریعے سے مجھے جانا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت بیان ہے, ٹھیک ہے, کہ جس میں پانچویں امام رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں اور رسول خدا خود خدا کا قول بیان کر رہے ہیں, یعنی کہ خدا یہ بات بیان فرما رہا ہے. تو اس میں جو خوف والی بات ہے نا, کہ خوف رکھنا, اور انشاءاللہ آگے جیسے میں جناب فیض کے اس سے پڑھوں گا بھی کہ خوف کے کیا کیا موارد ہیں یا کن کن جگہوں پہ خوف آتا ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کو انلسٹ بھی کیا ہے. تو خوف سب سے بڑا کس بات کا ہے؟ کہ انسان اپنی عبادات اور اعمال پر بھروسہ کر کے اور خدا کے غضب یا عذاب سے امن میں آ جائے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا, یعنی کہ یہ دھوکہ بھی ہے ایک لحاظ سے, اور پھر یہ خوف کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ انسان اس خوف میں مبتلا ہو, انسان کے اوپر اس خوف کا غلبہ ہو کہ میرے اعمال یا میرے جو کچھ بھی کام ہیں یہ مجھے نجات دلانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر خوف کیا ہوگا؟ کہ اگر میں رحمت خدا تک نہیں پہنچ پایا, اگر میں اس قابل نہیں بن سکا کہ رحمت خدا یا مغفرت الہی مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لے, پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ پھر تو اور کوئی چیز نجات دلانے والی نہیں ہے, اعمال پہ تکیہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکٹ کیا ہے؟ یہ خوف بھی ہے, اور یہاں سے رجا والی جو بات ہے, امید والی, وہ بھی یہیں سے ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک.
یہ جو آپ بات ہو رہی ہے اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں, اس کو سائڈ پہ رکھو. اب جو انسان, یہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں کہ جس کے اندر بولا ہے کہ انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے, اور جو ہے انسان اپنا رہینتن کا, یعنی وہ چلے برے اعمال تو انسان پھنستا ہی ہے, یعنی مگر اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا عمل, آپ رہین ہے اس کے ذریعے سے, آپ کے گلے کا ہار ہے, بٹ آپ اس پہ توکل نہیں کر سکتے. آپ اس پہ توکل نہیں کر سکتے, یعنی آپ
نہیں, نیک عمل کی بات ہو رہی ہے,
یعنی نیک عمل یا جو بھی عمل ہے, عمل کی ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ عمل انسان کے گلے کا ہار ہے یا وہ رہین ہے اپنے عمل. تو اب یہ, یعنی اس سے یہ آپ کی, میں نے جیسے بولا ڈس ایگری نہیں ہے, مگر کیا ایسا نہیں لگتا کہ پیراڈاکس کے बुरा अमल तो गले का हार रहेगा रहेगा,
नहीं, आप
अच्छा
उस
अमल
आयत को
भी
आप
नहीं
देखें,
रहेगा।
ये तो हम बयान करते हैं ना, मैं इस चीज़ को डेप्थ में जाके थोड़ा बयान कर चुका हूँ। आयत क्या है? कुल्लुम रेम बेमा का सबत अमल का है,
मतलब जो उसने कमाया ना,
कमाया कमाया क्या है, सिफात कमाते हैं। इंसान जो कमाता है
वो सवाब की हद तक ही है, यानी वो सिफत में कन्वर्ट नहीं हुई है।
ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, इवन मोमिनीन भी हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो अपनी सिफात का हिसाब रखते हैं? आप हिसाब रखते हैं या मोमिनीन हिसाब रखते हैं किस चीज़ का, अमल का या सिफात का? यानी कि जो लोग इतने ज़्यादा बाबसीरत हैं कि वो अपने नफ्स में मौजूद सिफात का हिसाब रख सकें, उनके लिए मामला और हैं। यानी वो तो तकरीबन आप समझ लें कि इस दुनिया की ज़िंदगी में भी उस निज़ाम खुदा से रूबरू होते हैं कि जो अपने आप को इतनी गहराइयों में जाकर देखने के काबिल हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिफात के लेवल पर उतर गए तो हकीकतन आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे? मकाम कल्ब पर हैं आप, यानी इवन आप अपने बातिन से भी और आगे चले गए, आप मकाम कल्ब पर हैं। तो मकाम कल्ब पर जो इंसान होता है वो तो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो तो तकरीबन उस निज़ाम खुदा से इंटरेक्ट कर ही रहा होता है। जैसे मैं अभी सुन रहा था एक दर्स में, मुझे बड़ा अच्छा लगा जुमला कि वो सुना रहे थे, और मोस्ट प्रोबेबली किसी इमाम के ही हवाले से था कि पूछा गया कि रसूल खुदा को कैसे पता चला कि आप पैगंबर हैं या रसूल अल्लाह हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जब वो पहली वही के बाद, यानी जो पहली वही गारे हिरा में आई थी, तो उस पहली वही के बाद जब आप गार से बाहर तशरीफ लाए तो हर चीज़ आपकी रिसालत की शहादत दे रही थी। ठीक है, लेकिन अब हर चीज़ रिसालत की शहादत दे रही है का क्या मतलब है? कि यानी रसूल खुदा खुद उस मुशाहिदे की मंजिल पर है। वहाँ अगर कोई और खड़ा होगा तो उसे थोड़ी सुनाई देगा कि अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह की आवाज़ पूरे शजर व हजर से आ रही है। ठीक है, तो यानी कि ये जो इंसान का होता है कि इंसान खुद अगर इन मनाजिल को तय करता चला जाता है तो फिर उसके सामने से वो पर्दे हटते चले जाते हैं कि फिर उसे ये तमाम मसाइल उसके लिए रहते नहीं हैं। यानी कि जैसे हम अगर उरफा के मेयार पे बात करें तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं है बिल्कुल भी कि वो खुदा की बारगाह में जाके, मतलब वो अपने अमल के सवाब का हिसाब कर रहे होंगे या उस पर तकिया तवक्कुल कर रहे होंगे या उसका हिसाब लगा रहे होंगे। लेकिन मोमिनीन, अच्छे खासे मोमिनीन इसी उसमें होते हैं कि यानी उनकी नज़र में वो सवाब और ये तमाम के तमाम चीज़ें होती हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसके इसीलिए जुमले जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे खूबसूरत जुमले हैं कि जो भी अमल करते हैं, जो मेरे लिए अमल करना चाहते हैं, वो तवक्कुल ना करें उन आमाल पर जिन्हें वो मेरे सवाब के लिए करते हैं। ठीक है, मेन मैसेज ये है कि वो आमाल जो तुम मेरे सवाब के लिए अंजाम देते हो उन पर तवक्कुल ना करो, वो तुम्हें नहीं पहुंचाएंगे। और अगर तुम इन आमाल में जितना चाहे कोशिश कर लो, अपने नफ्स को मशक्क़त में डाल दो, अपनी उम्र को सर्फ कर दो इबादत में, लेकिन फिर भी तुम इस जगह तक नहीं पहुंच सकते। किस जगह तक? यतलबून इंदी मिन करामती, जो मेरी करामत के की बारगाह में है, जो मेरी जन्नत में जो नेमतें हैं और मेरे क़ुर्ब व जवार में, मेरे पड़ोस में जो दराजात बुलंद हैं। सही, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मकामात बुलंद तक पहुंचाने वाली चीज़ जो है वो फ़कत अल्लाह की रहमत, तीन बातें आई ना, मेरी रहमत पर तौसीक रखें, मेरे फजल की रजा रखें اور مجھ سے حسن ظن رکھیں, میرے حسن ظن پر اطمینان رکھیں. تو یہ تین چار چیزیں, یعنی رحمت خدا, فضل خدا, ان سب پر اور خدا سے حسن ظن, یہ سب کی سب چیزیں ہیں. یعنی اگر وہ ہاتھ پکڑ لے, اگر وہ پک کر لے, تب انسان کے لیے پاسبل ہوتا ہے کہ ان مقامات اور درجات کو طے کرے. ورنہ ہمارے اعمال, ہماری ایفرٹس, ہماری کوششیں ہم کو وہاں تک نہیں لے جا سکتی. تو اس پر میں آپ کو انشاءاللہ ایک دو آیتیں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جن کا یہاں بھی کچھ حوالہ بھی ہے, لیکن یہ کہ اس سے تھوڑا اور الیبوریٹ ہو جائے گا. تو انسان اس بارے میں خوف پر ہے. اب یہاں خوف کا پہلو کیا ہے؟ خوف کا پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے جنت میں پہنچائیں گی, ان کے بارے میں مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ سب ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان پر بھروسہ اور توکل نہیں کیا جا سکتا. تو اب ڈر مجھے ہمیشہ اس بات کا لگتا رہے گا کہ میں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. اور اگر یہاں پر میں ایک بات کہوں تو شاید ویسے جو یعنی اہل معرفت ہیں, اہل توحید ہیں, ان کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے شاید یہ جملے پریشان کن ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان یا جو بھی انسان خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اس کے اور نظام خدا کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی زندگی میں خدا موجود ہوتا ہے. اس کے لیے خدا ایک تصور کے طور پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اگر کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو وہاں پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قربتاً الی اللہ اور فلاں فلاں فلاں, لیکن اس کے بعد جب میں اپنی زندگی میں آتا ہوں تو وہاں میری زندگی کے تمام مسائل جو ہیں وہ ظواہر کی بنیاد پہ حل ہوتے ہیں. صحیح, یعنی جیسے اس میں ہی ایک بہت بڑا ہمارے سامنے, آپ دیکھیں نا دینی حلقوں کو ہی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایک چیز سامنے آتی ہے نا, جیسے مجھے تو نظر آتا ہے امام خمینی اور جیسے دوسرے افراد ہیں ان کے درمیان یہ فرق, میں یعنی کہ ان کی زندگی میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ٹوٹلی توکل اس بات پر ہو, بھروسہ اس بات پر ہے کہ جو کچھ بھی اگر نتیجہ نکلے گا تو وہ رضا الہی سے آئے گا. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہ اگر میں مثال کے طور پر بہت اچھا اسٹریٹجسٹ ہوں اور میں بہت اچھا مطلب سب کچھ کر سکتا ہوں یا میرے پاس بہت زیادہ اچھے ایکوپمنٹس ہیں تو میں اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دوں کہ ان کی بنا پر نتیجہ نکل آئے گا. یہ تمام یہ چیزیں صرف یہاں تک نہیں ہیں, پوری زندگی میں پھیلتی ہیں کہ میں اس بات پر بھروسہ کرنا شروع کر دوں کہ جی اگر میرے پاس اچھی ڈگری ہے یا اچھی اسکل ہے تو میرے رزق اور روزی کے مسائل اس سے ہی حل ہوں گے, ورنہ خدا نہیں میرے مسائل کو حل کر سکتا. اس میں ایفرٹ ضرور ہے, کیونکہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ انسان ناکارا ہو, نکما ہو. لیکن یہ جو یہاں پر جو بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے, فقط عبادات نہیں ہے بلکہ یہ جو پورا نظریہ ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں پھیلتا ہے. مطلب چاہے آپ سیاست لے لیں, چاہے معاشرت لے لیں, چاہے اور اپنے زندگی کے دیگر معاملات لے لیں, ہر جگہ یہی ہے کہ آپ کا یا ہمارا توکل اور تکیہ ان چیزوں پر ہے جو ہم کر رہے ہیں یا جو میرے ہاتھ میں ہیں, یا آپ کا توکل اپنے آپ سے زیادہ. اور یہ خود روایات میں یہ جملے موجود ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے ہٹ کر اس سے کہیں زیادہ تمہارا توکل اس پر جائے جو خدا کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ کوشش کی نفی نہیں کرتی یہ بات, ٹھیک ہے, یعنی بات آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس میں کوشش کی نفی نہیں ہوتی, کیونکہ سعی اچھا اور سعی بھی ایک بڑا مزیدار اسپیکٹ ہے کہ اولیاء خدا سعی اس لیے نہیں کرتے کہ سعی سے کچھ بنتا ہے, بلکہ وہ سعی اور کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ کوشش کرنے کا حکم خدا نے دیا. کتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور یہ ابن عربی نے جو ہے نا, یہ اس میں فصوص الحکم کے اس میں شروع میں یہ لکھا ہے سارا. ایک ان کا جو فص شیسیہ ہے اس میں انہوں نے دعا اور سوال کے اس پہ پوری گفتگو کی ہے کہ اولیاء نے کہ خدا سے مانگنے والے کتنے قسم کے ہوتے ہیں, خدا سے طلب کرنے والوں کی کتنی کیٹیگریز ہیں. تو جو اولیاء خدا ہیں سعی لازماً کرتے ہیں, یعنی سعی نہ کرنا حرام ہے. لیکن کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام نہیں ہے کہ سعی نہیں کرو گے تو ملے گا نہیں, بلکہ اس لیے سعی نہ کرنا حرام ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم کوشش کرو اور لائف میں ایفرٹ کرو. جیسا کہ آپ اگر سورہ فاد میں ایک آیت دیکھیں, بہت ہی زبردست آیت ہے, وداؤد ذل عید, داؤد ہاتھ والے, عید ہاتھ, دونوں ہاتھ والے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ان کی اولاد کی تعریف کی ہے, ان کے بلند مقام کو ظاہر کیا, کیا کہا, اولو الایدی والابصار. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہاتھ والے اور آنکھ والے لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, جن کو ہم نے خالص کر لیا تھا. کس چیز سے خالص کیا تھا؟ گھر کے ذکر سے. یہ بھی کتنا پیارا جملہ ہے, انا اخلصناہم, بے شک ہم نے ان کو خالص کیا. خالص کا مطلب آپ کو پتا ہے نا, پیوریفائی کرنا, یعنی امپیورٹیز کو الگ کر دینا. ہم نے ان کو کس چیز سے خالص کیا؟ بخالصتن, کس خلوص سے؟ ذکر الدار, گھر کی یاد. اب دیکھیں نا, دنیا نہ آخرت. جیسے میں ایک بار آپ کو کیا چیز پوائنٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس انسانی لیول پر آتے ہیں نا, تو وہ لفظ, وہ ٹرمز جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہیں, اس لیول پر جا کے میننگ لیس ہو جاتی ہیں. یعنی نہ دنیا نہ آخرت, کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے دنیا دار امتحان ہے, آخرت گھر ہے. ختم. یعنی جو اولو الایدی والابصار ہے, جس کے پاس آنکھ ہے, جس کے پاس بصیرت ہے, جس کے پاس حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت ہے, وہ اس جگہ کو ایک لمحے کے لیے بھی گھر کے طور پر دیکھتا ہی نہیں ہے. انا اخلصناہم, دیکھ لیجئے آپ سورہ صاد کے اندر ہیں, کہتے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ان کو خالص. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دنیا میں جتنا بھی وقت گزارتے تھے وہ کس کی یاد میں گزارتے تھے؟ گھر کی یاد میں. اور یہ گھر کی یاد خالص تھی. وَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, اس طریقے سے خدا نے ان کی تعریف کی ہے, ابراہیم اور اولاد ابراہیم جو انبیاء تھے. ٹھیک. تو خطرہ اس بات کا ہے پوری زندگی میں, جس میں ہم جیسے لوگ جو بہرحال اپنے کو مومن سمجھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ, اور اسی وجہ سے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوالٹی ہے نا, یہ خوف اور رجا والی ہائر لیول ہے. یہ عام طور سے نہیں ہے, مطلب عام مومنین کے تو پاس سے بھی نہیں گزرتی ہیں یہ والی صفات, خوف اور رجا والی. تو خوف کس بات کا رکھنا ہے زندگی میں؟ کہ کہیں اس پر جو میں کسب کرتا ہوں یا اس پر جو میرے ہاتھ میں ہے, کہیں اس پر میرا توکل نہ آ جائے, کہیں اس پر میرا بھروسہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے. یہ خوف ہے جو ان حضرات کے ساتھ ان کی زندگی میں لگا رہتا ہے. تو اور کیا خوف ہے؟ جیسے میں اب آپ کو تھوڑا سا اسی حوالے سے آیتیں کچھ پڑھ کے سنا دوں. ایک تو یہ, یعنی کہ اس میں ایک ایسپیکٹ خوف کا اور ایک ایسپیکٹ رجا والا, لیکن رجا وتھ کوشن. اور پھر میں دوبارہ کنیکٹ کروں گا جو امام خمینی نے بیان کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے سورہ مومنون کا آخر, آیت نمبر 97 سے, وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, کہ اے میرے رب مجھے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا تیرے وسیلے سے پناہ طلب کرتا ہوں, عوض طلب کرتا ہوں, من حمزات الشیاطین, کہ یہ شیاطین میرے قریب ارد گرد کر کے, کیونکہ میں نے اس کی مثال یاد ہے کیا دی تھی, یاد پہلے پڑھی تھی, جیسے مچھر مکھی کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے, تو یہ ایسے ہی ہے کہ شیاطین جو ہے نا مسلسل آپ کے قلب کے گرد چکر بھن بھن کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے اور یہ گھستے ہیں, پینیٹریٹ کرتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا تیرے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب, کہ یہ حاضر رہیں, میرے پاس حاضر ہیں, میری محفل میں شیاطین کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میری جو محفل ہے, میری جو محفل قلب ہے, اس میں شیاطین کا کام نہیں ہے, کہ یہ حاضر رہیں میرے پاس, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اچھا اب آگے جو ہمارا اصل وہ ہے, مدعا, حتی یہاں تک کہ, اذا جاء احدہم الموت, کہ ان اس قسم کے افراد میں سے کہ جو شیاطین کو دور نہیں رکھتے, اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے, اس قسم کے لوگوں میں سے کسی کے پاس موت آ جائے, تو سب سے پہلا وہ شور کیا مچاتا ہے, قال رب ارجعونی, اے میرے رب مجھے لوٹا دے, رجعت یعنی لوٹانا, واپس ہونا, کہ ایسے کسی شخص کے پاس کہ جس نے اپنی زندگی میں سے, اپنے محضر میں سے شیاطین کو دور نہیں رکھا, جب اس کے پاس موت آئی تو سب سے پہلا سوال کیا ہے اس کا, سب سے پہلا کلمہ کیا ہے, رب ارجعونی, مجھے لوٹا دے. کیوں لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو, کہ جو کچھ کہ میں پیچھے چھوڑ کے آ گیا, ترکتو یعنی جو میں نے پیچھے چھوڑ دیا, یعنی اس زندگی کو, اعمل صالحا, میں صالح عمل کروں, لعلی امید ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا, مجھے لوٹا دے, مجھے واپس کر دیں. اب یہ ایک بہت خطرناک اور خوف میں مبتلا کرنے والا انسٹنس ہے یا نہیں ہے, اور اسپیشلی جب اس کا جواب ہم پڑھیں گے کلا, ہرگز نہیں, یعنی وہاں سے جواب کیا آئے گا؟ وہاں سے جواب یہ نہیں آ رہا کہ وی ول کنسیڈر یور اپلیکیشن, ہم آپ کی درخواست پر غور کریں گے, رک جائیے, اسٹریٹ اوے ریفیوزل ہے, کلا, ہرگز نہیں, مطلب اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خوف کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ کہ جو خوف کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ریئل ڈینجر ہے نا, کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سے شیاطین کو باہر نہیں نکالیں گے تو ان شیاطین کے حضوری کا یا ان کی پریزنس کا مین ایفیکٹ کیا ہوگا بتائیں؟ ان شیاطین کی موجودگی کا مین ایفیکٹ کیا ہوگا ہماری زندگی میں؟ کہ یہ مجھے عمل صالح نہیں کرنے دیں گے, میرے عمل میں صالحیت نہیں پیدا ہونے دیں گے یہ شیاطین, کہ اس میں جتنی بھی چیزیں جیسے ہم نے بیان کی کہ عمل میں صالحیت ظاہر ہے, وہ تزکیہ نفس اور صفات, کے کہیں سے خود پسندی گھس جائے گی, کہیں سے تکبر آ جائے گا, عصبیت آ جائے گی, منافق, یعنی کچھ نہ کچھ انفیوز کر دیں گے. ٹھیک, عمل میں صالحیت نہیں رہنے دیں گے, یعنی جیسے وہی ہے کہ مسجد میں غیبت ہے نا, ایک بہت بڑی مثال, کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں علماء کی ظاہراً محفل ہے, بڑے اچھے نیک لوگوں کی محفل ہے, اور اس میں کسی نہ کسی کا کوئی برائی کا پہلو نکل آئے گا, کوئی بندے لوگ ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں گے, اینڈ سو آن. ٹھیک, تو یعنی کس بات کی پوری توجہ کرنا ہے کہ بھائی ان کو دور رکھنا ہے, یہ شیطان کے سارے وسوسے, انفیوژن, اس کی یہ تمام جو جو چیزیں, اب یہ خوف کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جو جیسے یہاں پہ بیان کیا انہوں نے کہ یہ خوف کے مسائل ہیں, اس سے ڈرنا ہے کہ ایک تو وہ ہے ہی ہے کہ اعمال پر توکل, یعنی آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اس پر سے بھروسہ تو ویسے ہی آپ ہٹا دیجئے کہ وہ تو بھائی نہیں لائق بھروسہ. لیکن اگر یہ والی بات خدا نخواستہ ہو گئی تو اب جو وہ اس کو موت آئی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا دکھائے, کیونکہ موت آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز سامنے آئے گی وہ قصب سامنے آئے گا نا, اور قصب نظر آئے گا ان صفات اور ملکات کی شکل میں جو ہمارے اندر ہیں. تو اس کو دیکھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے کہ میں کیا, میرے پاس کیا ملکات ہیں, کیا صفات ہیں. تو پہلی چیز جو اس کو رونا پڑے گا کس بات کا ہوگا, کہ میں نے جو بھی کیا, یعنی میں نے نمازیں پڑھی وہ پولیوٹڈ تھیں, اس میں شیاطین گھسے ہوئے تھے, میں نے کوئی بھی نیک اعمال عبادات انجام دیں کسی بھی قسم کی, کوئی عبادت بھی شیطان کی دستبرد سے محفوظ نہیں تھی, یعنی ایک عمل بھی صالحیت والا عمل نہیں تھا, جس کی بنا پر کیا ہوا کہ ایک بھی صفت حسنہ نہیں پیدا ہو پائی. یعنی اگر ایمان اور عمل صالح کا پراپر کمبینیشن نہیں بنے گا, اس میں اخلاص نہیں آئے گا, تو پھر کیا ہوگا, عمل کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اور جیسا میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے پاس نقد ہے, کہ ایون اگر ہمیں ہماری نماز اور تلاوت میں ابھی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی اتنی زندگی عبادت کرنے کے بعد, تو یہ اس بات کا صاف صاف ثبوت ہے کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں بنا ہوا. یعنی ہمیں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے اس عالم بالا کی طرف سے, ہمارے اندر کوئی وہ چیز ہی نہیں پیدا ہوئی کہ جو کمپیٹیبلٹی ہو, کیونکہ جب ہم اپنے جیسے کسی کے سامنے آتے ہیں تبھی مزہ آتا ہے نا, تو ہمیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا. یعنی کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں, حالت قرآن میں ہوتے ہیں, یا اور کسی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں, تو ایکچولی وی آر فیسنگ ٹورڈز ملکوت, ہم ملائکہ کے دیس کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہمیں فیل ہو رہا اس طرف رخ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اسکیری ہے, یہ خوف کا ایک مورد ہے کہ یہ جو میں نے اسی لیے پڑھا کہ اگر شیاطین گھسے رہے, اگر ہماری محضر سے باہر نہیں نکالا ہم نے, تو سب سے پہلے اس بندے کو کیا مصیبت پڑے گی موت کے وقت, موت کے ساتھ ہی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو, اور جواب کیا آئے گا, کلا. کیوں جواب آئے گا, انہا کلمت ہوا قائلہا, کہ یہ صرف ایک کلمہ ہے جو یہ بول رہے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارے ملکات اور صفات دوسری قسم کی بن چکی ہیں, اگر ہم نے تمہیں واپس بھیج بھی دیا تو کل یعمل علی شاکلتہ اصول ہے, یعنی ہر انسان اپنی شاکلہ نفس کی شکل کی بنا پر عمل کرتا ہے, تو تمہیں واپس بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کہ نیا نفس بنانا پڑے گا. ارے بات سمجھ میں, تو اس لیے اٹ از مطلب دس وش کین ناٹ بی فلفلڈ, کہ فضول ہے. انہا کلمتن, کیونکہ خدا ہر نفس کو اتنا موقع دیتا ہے کہ اس کے اندر صفات اور ملکات ڈیولپ ہو جائیں, الا جو کچھ مخصوص مواقع ہوتے ہیں, ورنہ اصولی طور سے ہر نفس کو اتنی مہلت ملتی ہے. اچھا, اور اس کا ایک بڑا اچھا اور بہترین پیمانہ بھی ہے اس کو سمجھنے کا, کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہمیں خود سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب میں تقریباً کوئی نیا کام نہیں کر پا رہا ہوں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب جتنا میرا ایک پورا کہہ لیں روٹین, ایک سیٹ اپ, ایک ساری چیزیں بن چکی ہیں, اب آپ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس سے کہیں کہ بھائی نماز شب کی فار ایگزامپل اتنی فضیلتیں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہے. آپ اس کو کہیں کہ جناب جیسے کہ عرفا ایک جملہ کہتے ہیں اور سمجھ میں آنے کے حوالے سے بہت زبردست بات ہے, کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے, وحی الہی پر ہے. وحی الہی کیا چیز ہے؟ علم لدنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم جہاں سے اپنے دینی سفر کا آغاز شروع کرتے ہیں, یعنی جو بھی شریعت ہے یا مسائل فقہ ہیں یا اعمال ہیں, یہ تمام کے تمام جو بھی شریعت کے احکامات یا فقہ اور اصول اور عقائد جو کلام وغیرہ کی بحثیں ہیں, یہ علم کسبی ہیں, علم حصولی ہیں. علم حصولی ہے نا, جو آپ حوزے میں پڑھتے ہیں, اجتہاد میں کرتے ہیں. تو عرفا ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد علم لدنی پر ہے, تو آپ جب اپنے دین کا سفر طے کرتے ہو تو علم حصولی اور کسبی پر کیوں رک جاتے ہو؟ یہ ویلڈ کوسچن ہے یا نہیں ہے؟ ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہ خدا نے جو اپنے نبی کو دین سکھایا تھا تو کسی مدرسے حوزے میں تو نہیں بھیجا تھا, ان کو اس طریقے سے درس اجتہاد تو نہیں دلوائے تھے. اور اسی بنا پر تمام علماء کے پاس اس بات کا اتفاق ہے کہ جو کچھ رسول خدا لے کر آئے اس کے مقابلے میں ہر عالم کا علم ہی چھے, یعنی خود سے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آرگیومنٹ آپ کہیں واہ 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 بڑی اچھی بات, بڑی عمدہ بات, لیکن اگر میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ حصہ اس طریقے سے گزار دیا ہے کہ اب میرے سارے کے سارے ملاقات انہی چیزوں پہ بن چکے ہیں, اب میں نہیں کر پاؤں گا کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو انسان کو اپنی زندگی میں خود ایک مقام پر پہنچ کر یہ نظر آنے لگتا ہے کہ اب میرے ملکات اور میرے نفس کی شاکلہ سیٹ ہونے لگی ہے. جس طریقے سے کہ ہم, اچھا اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی کہ بہت سارے لوگ اولڈ ایج میں بھی اپنے کو ترقی دے سکتے ہیں, اور اس کی بنا کیا ہے, وہ کس وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں متوجہ رہے ہوں, انہوں نے اپنی جوانی کو ہمیشہ زرخیز رکھا ہو, اپنی زندگی کو ہمیشہ زرخیز رکھا ہو, اپنی زندگی میں اس پاسبلٹی کو, ان دروازوں کو کبھی بند نہ کیا ہو کہ علوم میری زندگی میں آتے رہیں, معارف میری زندگی میں آتے رہیں, اپنی زندگی میں ہمیشہ معارف کے دل دادا رہے ہوں, اہل معرفت کی قدر کرتے ہوں. تو یہ وہ بیج ہے کہ جس کی بنا پر, ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ اگر 60 سال کے ہو جائیں تو یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے. اس کا تعلق ہماری ایج سے نہیں ہے, اس کا تعلق ان تمام ہمارے وہی صفات اور ان تمام بیہیویئر سے ہے جو ہم اپنی زندگی میں ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ خود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہمیں سمجھ میں سب آ رہا ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتے اب. ٹھیک ہے, تو یعنی ایک انسان کی زندگی میں نظام خدا اس کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی صفات اور ملکات کو سیٹ کر کے یہاں سے جائے. تو پھر اب اس جملے کا کوئی سینس نہیں بنتا, رب ارجعونی, کہ مجھے واپس بھیج دیں. اب واپس بھیجنا کچھ نہیں ہے, انہا کلمتن ہوا قائلوہا, یہ صرف ایک جملہ ہے جو ڈیسپریشن میں ادا ہو رہا ہے. اس کا رزلٹ یہ خوفناک ہے. ٹھیک ہے, یہ خوف کے حوالے سے یہ بہت بہت زیادہ خوفناک ہے, کیونکہ پھر کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے آگے کیا ہو, کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے آگے کیا ہو اگر کوئی انسان اس جگہ پہ آگے پھنس جائے, نعوذ باللہ. اچھا, دوسری بات کہ جو خوف کے حوالے
سے یہ بات, یعنی جیسے ہی اس کا وہ ٹرانزیشن ہے, اسے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ میرے لیے شفاعت, نہ میرے لیے کوئی دوسری چیز کارآمد ہے. ورنہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ نفس وہ چیز مانگے گا نا, مانگے گا جو اسے جو سمجھ میں آ رہی ہو کہ اسے وہ نجات دے سکے. یعنی وہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ اس چیز کی کسی طریقے سے بھی نجات نہیں ہے, یہ इल्ला ये कि मैं वापस जाऊं और अपने आमाल को किसी तरीके से चेंज करूं, अल्लाह
अमल को अमल साले करूं।
हाँ, यानी उसके लिए कोई, यानी उससे ये बात बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि मुझे इस चीज से कोई दूसरा या कोई एक्स वाई जेड चीज निजात नहीं देगा।
देखें, इसमें शफात के हवाले से भी खौफ वाला पहलू आपको बता दूं, क्योंकि जैसे इमाम खुमैनी ने लिखा है इसमें, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि शफात हमें खुदा ने ऑलरेडी जिंदगी में दी है बसूरत हिदायत। ठीक है, शफात बसूरत हिदायत यानि किताब सुन्नत अहले बैत सब, शफात हिदायत की सूरत में दी है। जो इंसान उस हिदायत को कबूल करने से इनकार करता है उसने दर हकीकत खुदा की शफात को ठुकरा दिया है, और जिसने इस जिंदगी में खुदा की शुजात शफात को रद्द कर दिया हो, आखिरत में उसको शफात दिखेगी नहीं। ये दूसरा खौफनाक पहलू है। ठीक है, यानी कि जो काम बंदे ने यहां किया ही नहीं है वो आखिरत में उसको नए सिरे से काम से नजर आ जाएगा। यानी शफाअत भी कि वो वही कहते हैं कि पहली मंजिल पर जो शफात, तो क्योंकि खुदा ने तुम्हारे मांगे बगैर शफात दिए, तुम्हें दुनिया में इनसे कोई सरोकार नहीं है, इनकी हिदायत से, इनके मकसद से, इनके पैगाम से, वहां जाके अचानक से कहते शफात मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम मामलात खौफ वाले मामलात हैं। वो हदीस तो आपने सुनी होगी ना कि ऐसे मुसलमान होंगे कि जिनसे पूछा जाएगा तुम्हारा रसूल कौन है, तो उन्हें हवासी गुम होंगे कि रब, उन्हें यही नहीं पता होगा, यही नहीं याद आ रहा होगा कि रसूल कौन है। और फिर पता नहीं कितने साल, कितने सौ साल के बाद वो सोचते सोचते जवाब देंगे, अच्छा वो जिन पर कुरान नाजिल हुआ था। ये बहुत स्केरी है। हिदायत ही शफात है।
और जो हम शफात को ह्यूमनली शफात जैसे हम अलबैत के वाले से कहते हैं कि वो कुछ हेल्प कर देंगे, तो वही चीज इस पे अप्लाई हो रही है ना कि जब आपके यहाँ कोई रिलेशनशिप उनके साथ नहीं था।
यही तो बात है ना, यानी कि जो आखिरत की शफात है वो दुनिया की शफात का एक्सटेंशन है, न कि कोई और नई चीज है। कि यहां पर खुदा ने शफाअत दी बसूरत हिदायत, हमने उस हिदायत को हासिल करने की एफर्ट की, उसमें कमी रह गई, उस कमी को खुदा वहां पूरा कर देगा। या वहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें एंटरटेन करेंगे और वहां के जो मस्त, तो ये शफाअत यूं चल रही है ना आगे। शफात का निज़ाम ये थोड़ी है कि यहाँ पर आप कहें आप कौन और उसके बाद अचानक ये हो जाए। ठीक है, तो ये खौफनाक पहलू हैं, बिल्कुल खौफनाक पहलू हैं। अच्छा, खौफ के हवाले से जो अब एक बहुत यानी अजीब सी बात आती है कि खौफ भी अगर एक लिमिट से आगे चला जाए तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? मायूसी में, जिसको अरबी जबान में कहते हैं कुनूत, यानी काफ नून वाव तोय, या यास, ते नहीं, ते नहीं, वो तो दुआ है, तोय, काफ नून वाव तोय, कुनूतियत, यानी पेसिमिज्म। ठीक है, कुनूत और यास, कि खौफ अगर हद से बढ़ जाए तो जैसे कि बाज़ औक़ात अगर कुछ लोग, मतलब अब वो थोड़ा सा मज़ाक के पहलू भी आता है कि जैसे कुछ हमारे ज़ाकिरीन हैं या मुबल्लिगीन हैं जो खाली जहन्नम ही सुनाते रहते हैं, तो वो जहन्नम सुन सुन के बंदा कहता है भाई अगर मारी खाना है ना तो छोड़ो, दुनिया में तो मज़े कर लें। अगर सब कुछ करने के बाद मारी पड़ना है, उससे कोई जान छूटनी नहीं है, तो चलो फिर यही की जिंदगी में कुछ मजे कर लें। तो खौफ का जो एस्पेक्ट है ना, कि खौफ भी देयर मस्ट बी ए लिमिट टू इट, वरना खौफ किन हदों में चला जाएगा? कुनूतियत اور مایوسی کی حدوں میں چلا جائے گا, جو کہ بذات خود ایک صفت قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی اس کے اندر باریکیاں ہیں, کتنی باریکیاں ہیں. دیکھیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک انسان جو اپنے آپ کو ان تمام مراحل تزکیے سے کامیابی سے گزار لیتا ہے, اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا نفس اور ایک عام مومن کا نفس کہاں کہاں سے کہاں تک فرق ہوتا ہے. یعنی ایک عام مومن کو خبر نہیں ہے ان معاملات کی, اس کے تو گمان میں سے بھی نہیں گزرتی ہیں سب باتیں. ٹھیک, تو اب خوف, اب خوف کے کو اس حدوں میں جو کہ نگیٹو ہیں, نگیٹو زونز ہیں, ان ریجنز میں داخل ہونے سے کون سی چیز روکے گی؟ رجا. ٹھیک ہے, اور کتنے پرسنٹ پہ آ کے روک دے گی؟ 50% پہ آ کے روک دے گی. اس پر ہم نے بات کی تھی نا کہ جو حدیث میں ہے کہ اگر مومن کے اندر قلب میں تم ان دو نور, ان دو نور, نوران کا لفظ ہے, دو نور عربی میں آپ کو پتا ہے نا, سنگولر ڈول اور پھر پلورل ہے, تو دو ہوں گے تو نوران یا نورین, کہ دو نور ہیں اور یہ دو نور کیسے ہیں کہ اگر ان کا وزن کرو گے تو نہ یہ اس سے زیادہ نکلے گا نہ وہ اس سے زیادہ نکلے گا. تو خوف کتنا؟ 50% بہ کے رک جائے. یہ نہیں ہو کہ قلب پر 80% 90% خوف ہی, خوف کا ہی غلبہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ نگیٹیوزم آ جائے گی قنوطیت اور مایوسی کی صورت میں, اور مایوسی کے دو بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک نقصان وہی ہوتا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ انسان پھر بعض اوقات یعنی اس کے رویے اوور آل منفی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چھوڑو. اور دوسرا ایک اور جو نقصان ہوتا ہے کہ انسان پھر نیک عمل بجا لانا ترک کر دیتا ہے. یعنی ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ غلط چیزوں میں درانہ گھس جائے گا پرواہ کیے بغیر کہ بھائی ٹھیک ہے مصیبت تو آنی ہے کم واٹ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ یعنی مایوسی یا خوف اس پر اتنا غلبہ حاصل کر لے گی کہ وہ نیک عمل بھی ڈھنگ سے نہیں بجا لا پائے گا. صحیح, تو یعنی اس میں جیسے ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ خاص طور سے جب یعنی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں خوف کے, ہمیں ہم اس بات کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کی جاب چھوٹ گئی. اچھا جاب چھوٹ گئی تو یہاں تو فائدہ ہے کہ بھائی ادھر ادھر سے گورنمنٹ سے مل جاتا ہے, لیکن اب جیسے پاکستان جیسا کوئی حال ہے کہ کچھ پتہ سرا بھی نہیں ہے کیا ہوگا, ہفتے دس دن بعد کھانے کا کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ. تو اس میں یعنی یہ خوف اگر مسلط ہو جائے نفس پر تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں, بلکہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ ہی نہیں پاتے. یعنی یہ چیز اتنی زیادہ اوور ویلمنگلی ہمیں کیپچر کر لیتی ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی نہیں پاتے. ٹھیک ہے, تو خوف کو کہاں رک جانا چاہیے؟ 50%, اس سے زیادہ نہیں. اور اس کو پھر کون سی چیز کاؤنٹر کرے گی؟ رجا کاؤنٹر کرے گی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ تو اب میں وہ آیت پڑھ دوں اور پھر امام خمینی کا بیان پڑھ دوں. یہ سورہ زمر کی آیت ہے, نمبر 53 ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا بہت اچھے طریقے سے. لیکن ہم اس کو جو ہے نا اس پورے بیان کو نہیں پڑھتے, کیونکہ یہ پورا ایک بیان ہے جو چار پانچ آیتوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, فقط یہ ایک آیت نہیں ہے, اور اس وجہ سے وہ جو بیان ہے وہ بہت جامعیت اختیار کر لیتا ہے. قل, اے پیغمبر کہہ دو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندوں, یعنی اب خدا کہہ رہا ہے رسول کے, اے میرے بندوں, الذین اسرفوا علی انفسہم, یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے ان کا ایمان انٹیکٹ ہے, ورنہ خدا ان کو یا عبادی نہیں کہے گا, یا عبادی کے ذریعے سے مخاطب نہیں کرے گا. ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اسرفوا علی انفسہم، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، ٹرانسگریشن کی ہے اپون دیئر سولز، ان کے لیے پیغام ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو جی بھر بھر کے گناہ کرتے ہیں یا جن کا جو ہے ایمان سے یا ایمان اور ایمان والی چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے پیغام. پہلے یہ بات غور کریں کہ ہو آر دا ایڈریسی، بات ہو کس سے رہی ہے. ان کو پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، قنوتیت. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے قنوتیت نہ، لا تقنطوا. ٹھیک ہے، اب رحمت خدا ایک عجیب چیز ہے کہ رحمت خدا پر توکل ہے کہ نجات دلائے، اور رحمت خدا جو ہے اس سے اس کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا ہے. انہیں قنوتیت کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس بات کا یا اس حالت کا شکار ہو جائے کہ مجھے رحمت خدا اب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، قنوتیت کا مطلب یہ کہ بندے پر، یعنی یہ وہی خوف کی ایکسٹریم حالت ہو گئی نا، خوف کی بڑھی ہوئی حالت ہو گئی، کہ انسان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے نہیں بھائی اب مجھے رحمت خدا. تو وہ جو میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا جو لقاء اللہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ اس شخص نے کہ میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑھا ہے، تو رسول خدا نے جلال میں آگے کہا تھا کہ کیا تیرا گناہ تیرے رب سے بھی بزرگ ہے. یعنی ٹھیک ہے گناہ کی شدت ہر ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن رحمت رب سے وسیع نہیں ہو سکتا گناہ. تو قنوتیت نہیں، مایوسی نہیں، لیکن کس سے مایوسی نہیں؟ اس سے مایوسی نہیں کہ میں نجات پا جاؤں گا، رحمت خدا سے قنوتیت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، کر سکتا ہے، کر دے گا، بے شک وہ غفور و رحیم ہے. اب اس پیغام سے جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ غلط مطلب بھی نکالتے ہیں، انہیں جیسے پہلا تو گڑبڑ یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہی نہیں دیکھتے کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے دین کا مذاق اڑائیں، کوئی پرواہ نہ کریں، جو دل چاہے کرتے پھریں، اور خدا ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تم نام کے مسلمان تھے یا نام کے مومن تھے تو جو چاہے کرو ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس قسم کی کوئی بات یہاں پہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا جو بنیادی وہ ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو اشکالات یا توہمات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، اگلی آیتیں میرا مشاہدہ یہ کہ موسٹ آف دا پلیسز میں اس کا ازالہ کر دیتی ہیں، ان سوالات کے جوابات دے دیتی ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس ایک غلط فہمی دماغ میں پیدا ہو رہی ہے کہ مطلب گناہ کیے جاؤ اور خدا معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز سے وسیع ہے، واسع ہے، اس کا ازالہ یہاں پہ ہو رہا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انابہ کا معنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. انابہ کا مطلب کیا ہے کہ مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا، توبہ نہیں ہے. انیبو الی ربکم، ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہو. واسلمو لہو، اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، جھک جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر یا تمہارے پاس عذاب آ جائے. ثم لا تنفرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے. تنصرون یعنی یہ وہ ہے جیسے کہتے ہیں نا پیسیو ٹینس ہے، یعنی تمہاری باہر سے کوئی مدد نہ کی جا سکے، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی. اب یہ خوف کا پہلو آیا ہی نہیں آیا، جو ابھی ہم نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی تھی کہ اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے، یعنی وہ عذاب آ گیا نا، اس نے دیکھ لیا کہ میرے ملکات میں سے اب کچھ نہیں ہے میرا سرمایہ، تو عذاب جب آ جائے گا تو تمہاری نصرت، تمہاری مدد پوسیبل نہیں ہوگی. तो ये काम करना ही नहीं करना, या कुल्लम कुल्ला बस जो दिल जाए करो। अनीबू इला रब्बिकुम, इनाबा करो, मुसलसल मुतवज्जे होते रहो अपने रब के, अस्लमू लहू उसके लिए, और क्या करो, वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उसकी इत्तबा करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, उनमें से जो सबसे हसीन हो उसको फॉलो करो। मिन क़ब्ली अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन, इससे पहले के अज़ाब तुम पर अचानक आ जाए, सडनली तुम पर अज़ाब नाजिल हो जाए चश्मे ज़दन में, वह अन तुम ला तशऊरून, और तुम शऊर भी नहीं रखते हो। जैसे इसका क्या मतलब है कि मौत बहुत सारे लोगों के पास जब आती है तो किस हालत में आती है, बंदे को खबर होती है कि अभी 5 मिनट बाद मैं नहीं हूँगा, ये वही खबरदारी है या नहीं है, या खुदा इस किस्म की कोई उम्मीदें दिला रहा है कि जो चाहे करो, कि अगर उस आयत से गलत फहमी पैदा हो रही है, यानी खुदा क्या कहना चाह रहा है, अगर आप इसको समेटें तो खुदा क्या कहना चाह रहा है, मेन मैसेज क्या है, मेन मैसेज ये है कि तुम्हारी पूरी कोशिश ये होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में गुनाह ना हो, ये मेन मैसेज है, न कि मैसेज ये है कि गुनाह करूं और उसके बाद इस बात की उम्मीद में बैठूं कि माफ हो जाएगा। अनीबू इला रब्बिकुम, अस्लिमू लहू, वत्तबिउ मा अहसनल्लज़ी उन्ज़िला इलैकुम, ये सब के सब चीजें जो उसके उसको फॉलो कर रही हैं उस आयत को, ये क्या बता रही हैं कि हमारी तवक्को तुमसे ये नहीं है अगर तुम मोमिन हो मुस्लिम होगे तुम गुनाहों वाली जिंदगी गुजारोगे, हर वक्त मासियत और खता में मुबतला रहोगे, बल्कि हमारा यानी मैसेज ये है कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करो, इनाबा से, तस्लीम से, किताब की इत्तबाए हसना से, और फिर जो कमी रह जाएगी वो हम पूरी कर देंगे, उस मसले को सॉल्व कर देंगे। ठीक, बात वाज़े हो रही है। तो अब जो चीज़ है वो खौफ यहाँ पर है, ठीक है ना, ये खौफ वाली बात है या नहीं, कि अगर फंस गया, अगर वो मरहला आ गया, और तो अगर खुदा कह रहा है कि तुम्हारी मदद नहीं की जा सकेगी, तो फिर तो ये वही है ना कि शाफेइन के हाथ हमारी मदद से कोता हो गए। फिर अगर खुदा कह रहा है कि तुम्हारी मदद नहीं की जा सकेगी तो कौन आगे मदद करेगा, फिर कोई इज़्न खुदा या मर्जी खुदा के बगैर आगे थोड़ी मदद कर देगा किसी की आखिरत में। ठीक है, तो ये खौफ वाले मकाम है, बात वाजे हो गई। अच्छा, अब फिर जैसे मैंने कहा कि ये खौफ की एक लिमिट है, ला तकनतु भी है, लेकिन वो जो भरोसा है कि जो चीज रजा है वो अब मेरी जात नहीं है, बल्कि रजा किस वजह से पैदा हो रही है, रहमत खुदा की जानिब नजर करने की वजह से रजा पैदा हो रही है, न कि रजा और उम्मीद इस वजह से पैदा हो रही है कि मैं कोई बहुत लायक इंसान हूं। मैं समझ में आ रही है, अब ये बहुत बारीक नुकात हैं, और इनका इन तमाम चीजों का अपने नफ्स में पैदा करना इतना आसान मामला नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये तज़किया नफ्स के आला मराहिल हैं। इस जगह पर ये परफेक्ट, जैसे आपको याद होगा ना कि एक जो बात हमने हमेशा कही है कि रसूल खुदा की जिंदगी और ऑब्वियसली मासूमीन की जिंदगी का कमाल क्या है, बैलेंस। और सबसे ज्यादा मुश्किल काम बैलेंस ही है कि हम एक तरफ आते हैं, इस तरफ जाते हैं, उधर ढलक जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, उधर ढलक जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और बैलेंस के हवाले से भी जो एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं है, बैलेंस बिटवीन डिफरेंट पॉजिटिव्स है। क्योंकि मोमिन की जिंदगी में नेगेटिव या जुल्मत नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। तो वो खौफ जो मिसाल के तौर पर किसका खौफ होता है, علیہم, اس بات کا خوف کہ کوئی چیز مجھ پر مسلط ہو کر مجھ کو نقصان پہنچا دے گی, یہ خوف قابل مذمت ہے, یہ نگیٹو خوف ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ خوف جو ہمارے اللہ پر توکل کو خراب کر دے, یہ قابل مذمت خوف ہے. اس قسم کے خوف تو مومن اور مومن واقعی اور حقیقی کی زندگی میں پائی نہیں جاتے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس خوف کی ہم بات کر رہے ہیں کون سا خوف ہے, یہ ٹوٹلی پازیٹیو ہے, جو آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتا ہے, جو آپ کے معیار کو بلند کرتا ہے. یہ وہ نگیٹو خوف نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم, یہ وہ سارے خوف نہیں ہیں. تو زندگی کا کمال کیا ہے, بیلنس بٹوین آل دا پازیٹیوز جو ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ پھر بہت اعلیٰ معیار ہے. تو اب رجا کو, جیسے خوف اگر اپنی حدوں سے بڑھے, 50% سے بڑھے, تو قنوطیت اور مایوسی کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے, جو خود قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, اور خدا نے واضح طور سے کہہ دیا کہ جو میرے بندے ہیں یا جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے رجا جو ہے وہ آ کر لمٹ کرتی ہے خوف کو, لیکن رجا کے لیے خود ایک 50% سے اوپر جا کے خراب ہونے والی چیز ہے. وہ کیا ہے, رجا اگر اپنے 50% کو کراس کر جائے تو اس میں کیا نکل آئے گا, پھر غرور, دھوکہ, فریب. یعنی پھر وہ اس فریب میں مبتلا ہو جائے گا کہ یعنی میں جو بھی دل چاہے کرتا رہا ہوں خدا کی رحمت تو ہر حال میں مل جائے گی. یہ مشکل ہو گیا یا نہیں ہو گیا, یہ مشکل ہو گیا یا نہیں کہ ادھر رجا کی طرف سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تو اگر وہ اپنے 50% اپنی حد کو آگے جائے گی تو غرور یعنی دھوکے کی حد میں چلی جائے گی. کہ کیا فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ جس چیز کی وجہ سے, اب یہ دیکھیں بہت ہی زبردست نقطہ ہے جو یہاں بیان کرتے ہیں, کہ کیسے پتا چلے کہ رجا دھوکے میں داخل ہو چکی ہے, غرور میں. غرور آپ سمجھتے ہیں نا, غرور یعنی دھوکا. کہ جس بنیاد پر تم اپنے آپ کو رحمت خدا کا امیدوار سمجھتے ہو, یہ حالت خدا کی اطاعت میں سستی کرنے کی وجہ سے اور اس کے اوامر کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ جو اوامر, یعنی جس کو کام کرنے کو خدا نے کہا ہے کہ کرو, جو انسان اس کو نہیں کرتا اس نے اس کو حقیر جانا نا, اس کو ڈی ویلیو کیا. حقیر جاننے کا مطلب ڈی ویلیو کیا, کہ تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو, کہ میں خدا کے احکامات کو بجا لانے میں نعوذ باللہ سست ہوں, خدا کے احکامات کو حقیر سمجھتا ہوں, بجائی نہیں لاتا, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے میری زندگی میں. یعنی آپ نے جیسے دیکھا تھا نا خود امام خمینی کی زندگی میں, جو ان کی ویڈیو ہے اور باقی بھی آداب و صلات میں بھی ہم نے پڑھا تھا اس بات کو, کہ آپ جب, یعنی اس میں ان کا تھا کہ وہ اپنے بستر پر ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس حالت میں بھی سرما لگانا, امامہ سر پہ رکھنا, تحت الحنق نکالنا, یہ سب ٹھیک ہے نا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان تمام باتوں کا, ان سنتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو خالی یہ کر لو گے ثواب بڑھ جائے گا, ہمیں تو ہمارے دماغ میں تو اس سے زیادہ بات آتی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر میں حکم خدا کی ورتھ اور ویلیو ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جیسے جب بھی کوئی کسی قابل احترام ہستی کی بارگاہ میں جاتا ہے جس کو آپ ویلیو سمجھتے ہیں, کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, اگر کوئی قابل قدر مہمان آتا ہے, قابل احترام مہمان آتا ہے, یا ہم کسی ایسے کے گھر میں جاتے ہیں, تو ہم اپنے لباس پر, اپنی وضاقت پر زیادہ توجہ کرتے ہیں نا. کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اس اہمیت کی بنا پہ کرتے ہیں جو ہم اس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام جو یہ بزرگان اگر ان سنتوں کا پورا پورا دھیان رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ اپنے ثواب میں سے وہ دس چار دس نیکیاں بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ جو امر خدا ہے, حکم خدا ہے, اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ, اس لیے اس کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. تو میں احکامات خدا کو بجا لانے میں سستی کروں, امر الہی کی اطاعت میں کو حقیر سمجھوں, اور اس کے بعد رحمت الہی کا امیدوار رہوں, تو یہ رجا ہے یا غرور ہے؟ یہ غرور ہے, ٹھیک ہے. اب یہ رجا جو ہے یہ اپنے 50% کو کراس کر گئی ہے, اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے. تو رجا کا مطلب کیا ہے, یعنی امید کی بات کیا ہے, کہ یعنی انسان امید کرے لیکن معصیت اور خطا, جیسے ابھی ہم نے سورہ زمر کی آیت میں پڑھا کہ ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گناہوں پہ جرات کرو یا معصیت میں گھسو. تمہیں صاحب عناوہ بھی ہونا ہے, صاحب تسلیم بھی ہونا ہے, کتاب میں سے احسن کا اتباع بھی کرنا ہے, یہ سب تمہیں, یہ تمہارے کام ہے, اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے, اس سے کوئی تمہیں کوئی لیو نہیں مل گئی ہے ان تمام چیزوں سے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی تمیز مشکل ہے, اس کے بعد بھی جو میں نے ایک معیار بتایا, اگر اس کے بعد بھی تمیز مشکل ہے تو آثار کے ذریعے سے فرق معلوم کیا جا سکتا ہے. اگر خدا کی عظمت دل میں ہو اور ذات مقدس کی رحمت اور عطا اس کے دل پر محیط ہو تو وہ اطاعت و عبودیت, یعنی کہ اگر واقعاً اللہ کی رحمت کا اثر دل پر ہے, اگر واقعاً اللہ کی رحمت اور اس کی بندگی, خدا سے تعلق دل میں ہے, تو وہ بندہ جو ہے وہ خدا کے احکامات سے سستی اور لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک لاجیکل بات ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ جس چیز کو قبول کرتے ہیں, جو عظمت یا جو چیز آپ کے دل پر ہے, تو اگر تم بندگی کے وظائف کو انجام دینا, اطاعت و عبادات میں باقاعدہ جد و جہد کرو, لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہ رکھو اور اعمال کو ہیچ سمجھتے ہوئے رحمت حق اور فضل و عطا پروردگار پر بھروسہ رکھو, لیکن بھروسے میں وہی بات ہے کہ پھر عمل میں کوتاہی ہو جائے اور کیا میرا بھروسہ رحمت خدا پر ہے, تو یہ رجا نہیں ہے, یہ غرور ہے. تو اگر تم نے خدا نخواستہ خدا کے احکامات کے بارے میں, اس کے فرائض اور نہیں کے بارے میں سستی برتی, اس کو بے اہمیت سمجھا, تو یہی غرور اور دھوکہ ہے, اور یہ تمہارے نفس امارہ اور شیطان کی مکاریوں کا نتیجہ ہے. اگر خدا کی رحمت اور عظمت کی وسعت پر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہاری ذات اور عمل میں سے اس کا اثر نمایاں ہوتا. اچھا, پھر کافی کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں, ایک قوم ایسی ہے, یعملون بالمعاصی, جو معاصی معصیت پر مبنی عمل کرتے ہیں, ویقولون نرجو, اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے رہتے ہیں, ہم صاحب رجا بھی ہیں, نرجو, ہم رجا بھی رکھتے ہیں, فلا یزالون کذالک حتی یأتیہم الموت, اور وہ اس حالت سے ٹلتے نہیں ہیں, الگ نہیں ہٹتے یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے. فقال, پھر آپ نے فرمایا, ہؤلاء قوم یترجحون فی الامانی کذبوا لیسوا براجین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ترجیح یعنی ڈھلک گئے, किस तरफ ढलक गए, अमानी अपनी आरजुओं की तरफ ढलक गए। ठीक है, इन तमाम लफ्ज़ों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है कि आरजू, तमन्ना और रजा, ये फ़र्क है। यानी रजा, अमानी, अमल, ये डिफरेंट है। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना आरजुएँ और तमन्नाएँ और ख्वाहिशात, आरजुएँ तमन्नाएँ ख्वाहिशात तो जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन जो हकीकतन उम्मीद होती है, उम्मीद सही कोशिश और अमल के साथ होती है। तो इमाम फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अपनी आरजुओं की तरफ मुतरज्जह यानी ढलक गए, उस तरफ चले गए। कज़बू लैसु बिराजीन, इन्होंने झूठ बोला, ये झूठे हैं और ये हरगिज़ हरगिज़ रजा वाले लोगों में से नहीं हैं। इन्ना मन रजा शैअन तलबहू, जो किसी शय का राजी होता है, रजा रखता है, तो वो उसका तालिब भी होता है। क्या मतलब है इस जुमले का? तालिब का मतलब तलब करने वाला, यानी वो एफर्ट करता है उसको हासिल करने के लिए। क्योंकि हर इंसान को ये बात पता है कि खाली सोचने और आरजुएं करने से कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो तलब करने का मतलब यह है कि उसके तमाम लवाजमात और मुकद्दमात और कोशिश और सही के मराहिल को तय करता है। जो रजा रखता है, इन इमाम अलैहिस्सलाम के वर्ड में, वो तालिब होता है। और तालिब का मतलब, क्योंकि तालिब वही होता है ना जो काम कोशिश, वरना एक तालिब वो होता है जो भीख मांग रहा है, नौज़ुबिल्लाह इफ़्हाम कोई इस किस्म की बात, यानी एक तलब करना वो भी होता है ना कि भाई मुझे दे दो, बख्श दो, सदका कर दो, तो ज़ाहिर है ये वो नहीं है। यानी या तलब जो है वो भीख मांग कर है, या तलब जो है वो एफर्ट और कोशिश के ज़रिए से। तो जो रजा रखता है वो तालिब है। यतलुबुहू वमन खाफा मिन शैइन हरबा मिन्हु, और जो खाइफ होता है किसी शय से, वो क्या होता है, उससे फरार करता है, उससे बचता है। तो अगर तुम को ये बात पता है कि मासियत और गुनाह जहन्नम तक ले जाएगी, उसके बावजूद तुम नहीं बच रहे उससे, और अगर तुम्हें यह बात पता है कि खाली आरजुओं और तमन्नाओं से कोई चीज़ नहीं मिलती, तो तुम अपनी उस उम्मीद के साथ एफर्ट ही नहीं कर रहे, तो दोनों सूरतों में ये लोग क्या हैं? कज़्ज़ाब हैं, झूठे। यानी ना अपने ये खौफ में सच्चे, ना अपनी रजा में सच्चे। ठीक है, और ये आसार, यानी ये किस हवाले से बयान कर रहे हैं कि आसार के पहचानो अपने आप को, इस मेयार पे रख के देखो कि जिन चीजों का खौफ तुम्हारे अंदर है, तुम उनसे अमलन बचने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे, और खुदा से उन चीजों के बारे में पनाह मांग रहे हो या नहीं, और जिसकी तुम उम्मीद रखते हो उसके लिए कोई एफर्ट हो रही है नहीं हो रही। यानी अगर बहुत ही लो लेवल पे आके देखा जाए, जन्नत और जहन्नम के लेवल पे देखा जाए, तो उसको भी कि भाई जहन्नम से बचने के लिए तुम्हें जो जो पता है कि मामलात ख़राब हैं उनसे बच रहे हो, जन्नत तक जाने के लिए जो पता है करना चाहिए वो कर रहे हो, ये लोएस्ट लेवल है। ठीक, और एक हदीस करके काफ़ी मैं बात ख़त्म करूँ अपनी, कि ये भी छठे इमाम फरमाते हैं कि मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं होता, ला यकूनुल मुमिनु मुमिनन, मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं होता, हत्ता यकूना राजियन, जब तक के वो रजा वाला ना हो जाए, राजी ना हो जाए। वला यकूनो खाइफन राजियन हत्ता यकूना आमलन यखाफु व यरजू, और जो खाइफ है वो उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक उसको अमल में ना लाए कि जिससे खौफ रखता है और जिसकी उम्मीद रखता है। ये भी तकरीबन वही बात है कि खौफ और रजा जो हैं उनके आसार हैं, और वो आसार क्या हैं? हमारे अमाल हैं। कि अगर कोई कहे कि मैं खौफजदा हूँ, और जो लोएस्ट लेवल पे खौफ है, ठीक है ना, बहरहाल वो जहन्नम का खौफ है, कि अगर खौफ खुदा और बाकी तमाम चीज़ें ना भी हों कि जो हमने जैसे बयान की, खौफ कब्र, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और अगर उम्मीद है, जन्नत की उम्मीद है, तो उसको तलब करने के लिए आपके आमाल क्या हैं, व्हाट आर यू डूइंग। और अगर इंसान इन दोनों मवारिद पर कुछ भी पेश करने के लायक ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी में ना ये दिखा सके कि मैं जिससे खौफ खाता हूँ उससे बचने के लिए ये काम कर रहा हूँ, मसलन मैंने गुनाह छोड़ दिए, मासियत छोड़ दी, ऐसी महफिलें छोड़ दी कि जहाँ पर मेरे गुनाहों में इजाफा होता है, ऐसी दोस्तियाँ छोड़ दी, तो वो खौफ के मरहले में झूठा है। और अगर वो ये कहता है कि जो कुछ भी जन्नत हासिल करने के लिए अमाल चाहिए वो कुछ नहीं कर रहा, यानी उनमें सबसे पहले इबादत हैं, तज़किया नफ्स है, तो वो अपनी रजा में झूठा है। तो कुछ कुछ बात समझ में आती जा रही है, इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा, ज़ाहिर है मेरा आज इरादा था कि मैं कंप्लीट कर दूँ, लेकिन अगली दफ़ा फिर मैं इसको इंशाल्लाह आई शल फिनिश। ठीक है, اللهم صل على محمد وآل محمد.